شیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پل صراط کی دہشت, یہ رسالہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ پل صراط کیسا ہوگا, اس کی کیسی دہشت ہوگی, اس کا راستہ کتنا ہوگا, یہ سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. امیر علیہ سنت اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر جامع صغیر حدیث نمبر 5191 کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل کرتے ہیں, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, اور روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے, اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, فیضان صحابیات سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, خوشنودی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجئے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, نیت المؤمن خیر من عملی ہی, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا, اور کسی نیک کام میں اچھے کام میں زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں تو ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کے تعلق سے یہ سلسلہ ہے, اور آج کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا کہ صحابہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے, کیا پوچھتے تھے؟ کرام میں دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ, آقا کی باتیں پوچھتے تھے, اور کیا پوچھنا تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان یا صحابیات, معاذ اللہ ہماری طرح فضول گفتگو تھوڑی کرتے تھے کہ ہم جو موسم پر تبصرے کرتے رہتے ہیں, سیاست پر اپنی خیالات جھاڑتے رہتے ہیں, یا اسلامی بہنیں جو نت نئے فیشن کی باتیں کرتی رہتی ہیں, زیورات کی ڈیزائننگ کی باتیں کرتی رہتی ہیں, تیری میری کرتی رہتی ہیں. صحابیات ایسا نہیں کرتی تھی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتی تھیں, آخرت کی توجہ کرتی تھیں اور آخرت کی باتیں کرتی تھیں, نیکی کی دعوت دیتی تھی, تلاوت کرتی تھیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 2783. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا. کیا سوال ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟ اب آپ نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا, ما دیم علیہ و ان قل, وہ عمل جس پر ہمیشگی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. سوال کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل, محبوب عمل. تو جواب کیا دیا؟ وہ عمل جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اور الفتح الکبیر حدیث نمبر 3777 میں ہے, فَإِنَّا حَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِن قَلَّ, بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں اگرچہ کم ہو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کی باتیں پوچھتے تھے. تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل پوچھا گیا, اور بتایا گیا کہ وہ عمل جو ہمیشگی کے ساتھ ہو اگرچہ کم ہو. اسی تعلق سے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بھی سن لیجئے, 6461 حدیث نمبر ہے. حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پیارا تھا؟ فرمایا ہمیشہ کا. میں نے کہا یعنی حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں کس وقت اٹھتے تھے؟ فرمایا جب مرغ کی آزان سنتے تھے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1156. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اعمال کی طاقت ہو اسی قدر لو، بے شک اللہ عز و جل نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ. اور آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر اس کا کرنے والا ہمیشہ کی اختیار کرے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآ جلد 2 صفحہ 245 پر لکھتے ہیں پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، ہمیشہ کی دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے. استقامت دین کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے. مزید لکھتے ہیں استقامت ہزار کرامت سے افضل ہے، اتنا کام شروع کرو جو نبھا سکو. احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 1043. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں انسانوں کی تمام اقسام کے حق میں وظائف میں اصل چیز ان پر ہمیشہ کی اختیار کرنا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ باطنی صفات تبدیل ہو جائیں اور اعمال علیحدہ علیحدہ طور پر بہت کم اثر کرتے ہیں، بلکہ ان کے اثر کرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اثر صرف مجموعے پر مرتب ہوتا ہے. لہذا ایک عمل پر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا، تو جب اس کے پیچھے دوسرا اور تیسرا عمل نہیں لائے گا تو پہلا اثر مٹ جائے گا. یہ اس فقی کی طرح ہوگا جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ فقیہ النفس ہو. وہ فقیہ النفس اسی وقت ہوگا جب کثرت کے ساتھ تکرار کرے. اگر وہ ایک رات تکرار میں خوب مبالغہ کرے، پھر ایک مہینے یا ایک ہفتے تک تکرار نہ کرے، پھر اس کی طرف لوٹے اور ایک رات تکرار میں خوب مبالغہ کرے، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اگر اتنی ہی مقدار کو پے در پے راتوں میں تقسیم کر دے تو اس کا اثر ضرور ہوگا. تو بارگاہ رسالت میں پسندیدہ عمل کیا ہے؟ جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی عمل پسندیدہ ہے، اس میں دین و دنیا کے فائدے اور کامیابیاں پوشیدہ ہیں. مفتی احمد یارخان نعیمی لکھ رہے ہیں وہ طالب علم، وہ اسٹوڈینٹس جو اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی پیارا مدنی پھول ہے. اگر وہ سارا سال اسٹڈی کرتے رہیں چاہے تھوڑی تھوڑی کریں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. وہ ایگزامز کی پریپریشن کے لیے آخری دنوں میں راتیں جاگتے رہیں، نیند کش گولیاں کھاتے رہیں، پھر بھی وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو ہمیشہ پورا سال پڑھنے والے طالب علم کا آئے گا. یہی نسخہ جامعہ کے طلبہ کے لیے، یہی نسخہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کے لیے جو حفظ چاہتے ہیں کہ حفظ کرنے میں کامیاب ہوں. امیر اہل سنت جو حافظ ہیں ان کو یہ مشورہ دیا کرتے ہیں کہ روزانہ ایک پارا پڑھ لیں، روزانہ ایک پارا پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ حافظ رہیں گے، ورنہ نام کے حافظ تو بہت ہیں، پورا سال حافظ جو ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں. تو جو استقامت کے ساتھ روزانہ ایک پارا پڑھتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل خوب اجر و ثواب پائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس دائمی عمل کے فوائد اسے یہ حاصل ہوں گے کہ وہ با آسانی اگر اس نے قرآن پاک سنانا ہے، رمضان میں مصلی سنانا ہے، آسانی کے ساتھ سنا سکے گا. جامعہ کے طلبہ کے لیے بھی یہی نسخہ ہے، اور جس شعبے کے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ نسخہ ہے. اور جو اوراد و وظائف کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور کرنا چاہیے، جو پیر و مرشد کے اوراد و وظائف ہیں، ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے کہ وہ ان پر ہمیشہ کی کریں اگرچہ تھوڑا کریں. درود پاک پڑھنا ہے، آج تو جوش چڑھا تو 1200 دفعہ درود پڑھ لیا، اس کے بعد ایک مہینے تک چھٹی، پھر یاد آئے گا تو پھر جوش چڑھے گا. اس کے بجائے روزانہ 313 بار ہی پڑھ لیں بھائی. قرآن پاک آج جو چڑھا ایک پارا پڑھ لیا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، بس پڑھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر چھٹی. اس سے بہتر ہے کہ روزانہ مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے صرف 3 آیتیں پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو بارگاہ رسالت میں وہ عمل پسندیدہ ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی وہ عمل پسندیدہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو. اسی راز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ قلیل ہو. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے پیش کی، حدیث نمبر ہے 783. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل دائمی ہوتا اور جب کوئی عمل کرتے اسے برقرار رکھتے، یعنی ہمیشہ کرتے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 746. قوت القلوب، اس میں میرے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد لکھا ہے، جسے اللہ عزوجل نے کسی عبادت کا عادی بنایا پھر اس نے اکتاہٹ کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا تو اللہ عزوجل اس سے ناراض ہے. ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں پوچھتے تھے. تو ابھی جو مدنی پھول پیش کیے گئے اس میں یہ تھا کہ پوچھا گیا کہ پسندیدہ عمل کون سا بارگاہ رسالت میں، تو ہماری امی جان نے جواب دیا، وہ عمل جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. فیض القدیر جلد 6 صفحہ 530. ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن دنوں میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے؟ فرمایا، سبت اور احد، یعنی ہفتہ اور اتوار. الدعفاء الکبیر للعقیری، حدیث نمبر 867. حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں استفسار کیا، یعنی سوال کیا. فرمایا، میں نبی کریم رعوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان کے کسی مہینے کے روزے مسلسل رکھتے نہیں دیکھا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے. یہاں جو روایت حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں مرآ جلد 8 صفحہ 271 پر مفتی احمد یارخان امی فرماتے ہیں، ابو سلمہ دو ہیں، ایک تو جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خاوند، وہ صحابی ہیں، اور دوسرے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. یہاں کون سے مراد ہیں؟ یہاں یہ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، یہ تابعی، یہاں یہ مراد ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. یہ آقا کا مہینہ رسالہ ہے، اس میں امیر اہل سنت نے جو لکھا ہے اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1970، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیے کرتے تھے، اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ. شارع بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ القوی نے اس حدیث کے تحت بہت کچھ لکھا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزے رکھتے، اس سے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے بھی فراغت بھی کی ہو. یہاں تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، امیر اہل سنت ہمیں نفلی روزوں کے بارے میں فرماتے رہتے ہیں، ترغیب دلاتے رہتے ہیں، مدنی نامات میں بھی جو 72 مدنی نامات اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں بھی ترغیب موجود ہے، اور اسلامی بہنوں کے جو 63 مدنی انعامات ہیں اس میں بھی یہ ترغیب ہے کہ اسلامی بہنیں ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھیں، پیر یا جمعرات یا جس دن چاہے رکھیں، پیر کا رکھیں یا جس دن کا رکھیں، اس کے اندر اس کی ترغیب موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نفلی روزوں کی تو کیا بات ہے کہ اس میں بے شمار فوائد ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، اور ثواب اتنا ہے کہ اگر اس پر ہماری توجہ چلی جائے تو دل چاہے گا کہ بس روزے رکھے جائیں. یہ فیضان سنت میں جو فیضان رمضان ہے باب، اس کے اندر جو نفلی روزوں کا بیان ہے، اس کے اندر جو نفلی روزوں کی فضیلت لکھی ہے، اللہ اکبر، وہ پڑھیں تو بس ایسی رغبت ہوگی کہ دل چاہے گا کہ ہم بھی کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیں. دعوت اسلامی والوں کو تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے بھی کہ امیر اہل سنت جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں، رہبر ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، آپ تقریباً پورا سال ہی روزے سے رہتے ہیں، وہ روزے جن کی ممانعت ہے اس کے علاوہ. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کثرت سے روزے رکھیں. اس کے روزے رکھنے کے دنیاوی فوائد کیا ہوں گے؟ وہ کھانے پینے کا جو وقت لگتا ہے نا وہ بچ جائے گا، جو خرچ ہوتا ہے اس سے بچت ہوگی، پیٹ کی اصلاح ہوگی، معدہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے، سارے نظام ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہوگا تو پھر سارے نظام متاثر ہوں گے، ڈسٹرب ہوں گے. تو بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہوگا ان کے لیے جو رمضان کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. اور دینی فوائد کیا ملیں گے؟ دینی فوائد یہ ہوں گے کہ ایمان کی حفاظت ہوگی، دینی فوائد یہ ہوں گے کہ انشاءاللہ عز و جل جہنم سے نجات ملے گی. نفلی روزے رکھنے سے دینی فوائد کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخلے کی ترکیب ہوگی اللہ کی رحمت سے. اور سب فوائد کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کہ نفلی روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے جو روزے رکھتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے. چنانچہ سورہ احزاب یہ 22 پارہ ہے کہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. ترجمہ کنز الایمان، اور روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالی کی جانب سے ان کے لیے مغفرت کی بشارت، اجر عظیم کی بشارت. کن کے لیے؟ روزے رکھنے والوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی، جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والیاں ہیں، ان کے لیے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرنے والی اسلامی بہنیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم نفلی روزوں کا سامان کریں. طبرانی کبیر حدیث نمبر 935، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جنت نشان جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، ایک، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا. اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. ایک نفلی روزہ، اور جنتی پھلاتا ہوگا جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، انار سے چھوٹا ہوگا، سیب سے بڑا ہوگا، سبحان اللہ. اور نفلی روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. معجم کبیر حدیث نمبر 295، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اللہ عزوجل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا اللہ عزوجل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ عزوجل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2847، حضرت سیدنا یعلا ابن مملک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہم مومنوں کی ماں سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات اور نماز کے بارے میں پوچھا. جواباً ارشاد فرمایا تمہیں ان کی نماز سے کیا نسبت، آپ نماز پڑھتے تھے پھر نماز کے بقدر سوتے تھے، پھر سونے کے بقدر نماز پڑھتے تھے، پھر نماز کے بقدر سوتے تھے حتیٰ کہ صبح کرتے، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات یعنی تلاوت کرنے کی کیفیت بیان کرنے لگیں اور اس کی یہ صفت بیان کی کہ اس کا ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا، یا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود قرات کر کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات اس طرح ہوتی تھی. یہ حدیث پاک آپ نے سنی، اب اس کی شرح سنی. تمہیں ان کی نماز سے کیا نسبت، ہماری امی جان فرما رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ تم میں یہ ہمت اور جرت نہیں کہ تم رات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نماز پڑھ سکو، یا یہ مقصد ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بہت عظمت والا ہے، شان والا ہے، یا ان کو حسرت دلانا ہے کہ پہلے بہت جذبہ تھا اب نہیں ہے، یا پھر انہیں اس بات پر ابھارا جا رہا ہے، جوش دلایا جا رہا ہے کہ تم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی کوشش کرو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، نماز کی قدر سوتے، پھر سونے کی قدر نماز پڑھتے، پھر نماز کے بقدر سوتے حتیٰ کہ صبح کرتے. اس کے بارے میں مفتی احمد یارخان نائمی لکھ رہے ہیں کہ تہجد سے پہلے سونا تہجد کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر نماز تہجد نہ کہلائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے تعلق سے جو ہماری امی جان سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، اس کے بارے میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مرآت جلد 2 صفحہ 246-247، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نہایت آہستگی سے اور صاف تھی، جس سے ہر کلمہ جدا گانا سمجھ میں آتا تھا، اور ہر کلمے کے حروف حا عین زا زال پا بود واضح طور پر سمجھ لیے جاتے تھے، ایک کلمہ دوسرے سے مخلوط نہ ہوتا تھا یعنی ملتا نہیں تھا. تلاوت قرآن کریم کا یہی طریقہ چاہیے، زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کرو، درست پڑھنے کی کوشش کرو. سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 6641، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ بڑی وضاحت کے ساتھ حرف حرف نمایاں کر کے پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کشش صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، آواز کی کشش کے ساتھ ہوتی تھی. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر سنائے، کس نے، ہماری امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اللہ الرحمن اور الرحیم سب کو مد کے ساتھ پڑھا یعنی دراز کر کے پڑھا. مفتی صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود قرات کر کے سنائی تو اس قرات شریف میں دو خوبیاں تھیں، ایک تو نہایت ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تھی، دوسرے ہر حرف اپنے مخرج سے صحیح ادا ہوتا تھا. معلوم ہوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی قاریہ تھیں، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی نقل نہ کر سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مجھے ترتیل سے, ترتیل مینس ٹھہر ٹھہر کر, ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مجھے ترتیل سے ایک سورت تلاوت کرنا بغیر ترتیل کے سارا قرآن پڑھنے سے زیادہ پسند ہے. ایک اور جگہ مفتی صاحب نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا, مرآت جلد 3 صفحہ 271, ہر آیت پر ٹھہر کر سانس توڑ دیتے تھے, پھر دوسری آیت تلاوت فرماتے تھے. اور وقف حسن کے بارے میں لکھا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس طرح وقف کرے. مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے, یہ وقف حسن ہے کہ الحمد سے شروع کر کے یوم الدین پر وقف کرے ٹھہرے. اسی طرح کا سوال ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہوا, صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1146. حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی. فرمایا سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں سوتے تھے اور آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتے, پھر اپنے بستر کی طرف لوٹ آتے. جب مؤذن اذان کہتا تو نبی اکرم رسول محتشم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے, اگر حاجت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے چلے جاتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں, امہات المؤمنین کے صدقے میں, سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں, کاش ہمیں بھی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اسلامی بھائی بھی پڑھیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھیں. 72 مدینہ نامات اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدینہ نامات, اس میں امیر اہل سنت نے تہجد کی ترغیب دلائی ہے. خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی, خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں کہ بروز قیامت کوئی آواز دینے والا آواز دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو خواب گاہوں سے یعنی بستروں سے جدا رہتے تھے. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے, ارشاد ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ. انہیں بے حساب جنت میں داخل کرنے کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. تہجد پڑھنے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, تہجد پڑھیں, اشراق پڑھیں, چاشت پڑھیں, اوابین پڑھیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کی کیفیت ہماری امی جان سے پوچھی گئی اور آپ نے اس کا ارشاد فرمایا, اور قرآن پاک پڑھنے کی کیفیت پوچھی گئی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو یاد رکھیے قرآن پاک ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے. ورتل القرآن ترتیلا, یہ سورہ مزمل ہے, پارہ 29 ہے اور آیت نمبر 4, ترجمہ کنز الایمان ہے. اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو غور کیا جائے گا نا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا, پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح قرات کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مداد کو کھینچ کر پڑھتے, لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے, اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے, اور رحیم میں 2 سے 6 مدات تک کھینچ کر وقف کرتے. صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ پیش کیا, حدیث نمبر 5040. تو ترتیل مستحب ہے تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے. تو کاش ہمیں بھی قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا نصیب ہو جائے. دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی اسلامی بھائیوں میں بھی, اسلامی بہنوں میں بھی, مدنی منوں میں بھی, مدنی منیوں میں بھی, الحمدللہ. اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان, اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات, اسلامی بہنوں کے بچوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہے. تو وہ اسلامی بھائی جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں. وہ اسلامی بہنیں جو اب تک قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی, سوچتی ہیں کہ عمر بڑی ہو گئی اب کیا پڑھیں, اس عمر میں نیکی کے لیے کوئی عمر مخصوص ہے؟ ہر عمر میں کرنی چاہیے. جب جاگے ہوا سویرا, پہلے نہیں پڑھا اب احساس ہوا تو اب شروع کر دیں. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کے لیے حاضر ہیں, اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے پڑھاتی ہیں الحمدللہ. صحابہ اکرام علیہم رضوان, ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر آقا کی باتیں پوچھا کرتے تھے. یہ آج کا عنوان ہے. اسی تعلق سے ایک اور حدیث پاک پیش کرتا ہوں, مستدرک حدیث نمبر 8321. حضرت سیدنا عبید اللہ بن قبطیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا حارث بن ابی ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. میں بھی ان کے ساتھ تھا. انہوں نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے اس لشکر کے بارے میں پوچھا جو زمین میں دھسا دیا جائے گا, اور یہ واقعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا تھا. تو ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, کوئی پناہ لینے والا حرم میں پناہ لے گا, اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا, جب وہ بیدا کی زمین میں ہوں گے تو دھنسا دیے جائیں گے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انہیں اس شخص کے ساتھ کیوں کر دھنسایا جائے گا جو اپنے گھر سے زبردستی نکالا گیا ہے؟ فرمایا, اسے بھی ان کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا, لیکن پھر بروز قیامت اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. تو جیسی نیت ویسی مراد. اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3444, حضرت سیدنا شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی, اے ام المؤمنین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تھے اکثر کون سی دعا کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ آپ اکثر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہر انسان کا دل اللہ تعالی کے دست قدرت کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے, جسے چاہے سیدھی راہ پہ کر دے, جسے چاہے راہ سے بھٹکا دے. پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے, اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی. ایک اور حدیث پاک میں, یہ حدیث ترمذی شریف میں, حدیث نمبر 2066, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو انہوں نے عرض کی, یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر اور آپ کی تمام لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لا چکے, تو کیا اب بھی آپ ہم پر اندیشناک ہیں؟ فرمایا, ہاں, لوگوں کے دل اللہ عز و جل کے دست قدرت کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں, جدھر چاہے پھیر دے. اب اس حدیث کی شرح سنیے. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, مرآ جو کہ مشکا شریف کی شرح ہے, اس میں آپ لکھتے ہیں, یہ دعا کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے, میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. لکھتے ہیں, یہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ لوگ سن کر سیکھ لیں. سبحان اللہ, یہ ہے صحابہ اکرام کا ایمان, وہ دعا سنتے ہی سمجھ گئے یہ دعا ہمارے لیے ہے, نہ کہ خود حضور کے اپنے لیے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں, خیال رہے حدیث میں مذکور لفظ علینا سے مراد تا قیامت عام مسلمان ہیں, ورنہ بعض صحابہ حضور کے کرم سے اس سے مستثنا ہیں. فرماتے ہیں کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی نگاہ سے ڈگمگاتے جم جاتے ہیں. رب تعالی فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز الایمان, سن لو, بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. یا خدا تو میرا ایمان
سلامت رکھنا از پائے
اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد ایک صفحہ 90 سے پڑھیے, اسی کتاب میں صفحہ نمبر 291 سے پڑھیے, اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈریے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے, اور سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.